بسم الله الرحمن الرحیم. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہیں. قال یہ روایت بھی دیکھیے کہ سالم جو سیدنا حضرت عمر کے پوتے ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہوتے ہیں، گویا ایک روایت اس میں پوتا، ابا، دادا تینوں آ گئے ہیں. قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر بحلۃ حریر او سیراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جوڑا ہدیے میں بھیجا، ریشم کا یا سیراء کا. یہ لفظ حلہ جو ہے عربی زبان میں اوپر اور نیچے دونوں کپڑے کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا، جس کو ہمارے یہاں جوڑا بھی بولتے ہیں، شوٹ بھی بولتے ہیں. حریر کا معنی یہ ہے کہ وہ خالص ریشم کا جوڑا تھا. دوسرا لفظ آیا سیرا. سیرا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس میں ریشمی دھاریاں بنی ہوئی تھی، لائننگ ریشمی بنی ہوئی تھی. اور بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ مکمل ریشمی کو بھی سیرا کہا جاتا ہے. تو پھر ات او اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بحلتن حریرن کی وضاحت یا اس کی دوسری تعبیر لفظ سیرا کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بہرحال خالص ریشمی جوڑا تھا یا ریشم کی دھاریوں والا جوڑا رہا ہوگا، یا زیادہ اس میں ریشم ہو ایسا جوڑا. فرآہا علیہ، حضرت عمر نے اس کو زیبتن فرما لیا یعنی پہن لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر تو آج ریشمی جوڑا پہن کے آئے نے. ہوا یہ کہ بھائی حضور نے بھیجا تو اب اس کو پہنٹ ڈالو، تو پہن ڈالا حضرت عمر نے. تو حضور نے دیکھا کہ عمر تو آج ریشمی جوڑا پہن کے آئے، تو فوراً ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری خدمت میں نے تمہارے لیے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اس کو پہننے لگو. یعنی کوئی چیز میں بھیجوں تو یہ تو سمجھداری ہونی چاہیے خود کہ بھائی پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے. میں نے بھیجا، میرے پاس آیا، میں نے تم کو بھیج دیا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ تم پہن لو. میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مرد تو پہن سکتا نہیں، تو آپ اپنے گھرانے میں کسی عورت کو ہدیے میں دے دیجئے، عورت پہنے گی گھر کی اس ریشمی جوڑے کو. انما یلبسوها من لا خلاق لہ، یہ ریشمی جوڑا تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی مرد کے لیے یہ حلال نہیں، اور مرد پہنے گا تو گویا آخرت کی نعمت سے محروم ہو جائے گا. مرد جنت میں ریشمی کپڑے پہنیں گے، دنیا میں ریشمی کپڑے مردوں کے لیے ممنوع ہے. انما بعثت الیک عمر، میں نے تمہارے لیے اس لیے بھیجا تھا، لتستمتع بها، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیچ دو اور بیچ کر کے پیسے کما لو، تم کو پیسے مل جائیں گے، یا کسی کو ہدیہ دے دو گھر کی مستورات میں. تو اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ ریشمی کپڑا جو مرد کے لیے پہننا جائز تو نہیں ہے، لیکن مرد اس کو بیچ سکتا ہے. اور یہی امام کا ترجمۃ الباب ہے کہ جو چیز مرد اور عورت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی بے شیرا جائز ہے، اس سے ثابت ہو گیا. حضرت عمر نے یہ کیا کہ ان کے ایک رضائی بھائی تھے مکہ المکرمہ کے اندر، اور ایمان نہیں لائے تھے وہ، تو ان کو حضرت عمر نے وہ جوڑا ہدیے میں بھیج دیا تاکہ وہ اس ہدیے سے متاثر ہو کر کے ایمان کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے حضرت عمر نے ان کے لیے ہدیہ بھیج دیا. کتنا اچھا کام کیا. بہرحال یہ جو ایک ریشمی جوڑا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدیے کے اندر بھیجا، وہ حضرت عمر نے پہن لیا، پھر حضور کی تنبیہ کے بعد نکال دیا، اور نکال کر کے اپنے رضائی بھائی کے لیے ہدیہ دے دیا. اور اس کے اندر حضور نے ان کو یہ صاف فرما دیا کہ میں نے تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیع کر دو، ہدیہ دے دو، کچھ کرو. اس سے بات ثابت ہو گئی کسی بھی چیز کے اندر جائز استعمال ممکن ہو تو اس کی بیع جائز ہے، اگرچہ اس کا استعمال ناجائز چیزوں کے اندر ہوتا ہو. جی یہ قاسم ابن محمد ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوا کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں مدینہ کے. وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ماں عائشہ نے ان کو خبر دی کہ ماں عائشہ نے ایک مرتبہ نمرقہ خریدا. یہ نمرقہ جس پر آدمی ٹیک لگاوے، اور اوپر بیٹھے یوں انڈھیل کر کے، وہ بھی نمرقہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیک لگایا جاتا ہے، سہارا لیا جاتا ہے، وہ عربی میں نمرقہ کہلاتا ہے. تو ماں عائشہ نے ایک نمرقہ خریدا، فیہا تصاویر، اس میں جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں، یعنی گھر سے باہر تھے، گھر سے باہر تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور مکان میں تشریف نہیں لائے. یہ طرز عمل سیکھ لو کہ گھر والوں سے جہالت کی وجہ سے اگر کوئی خلاف شرع کام ہو جائے تو شوہر کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ماں عائشہ وہ تصویر والا نمرو کا مسئلے کو جان کر کے تو لا ہی نہیں سکتے. ان کے علم میں یہ مسئلہ ہو کہ بھائی تصویر والا نمرو کا ممنوع ہے پھر بھی خریدے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عائشہ کے علم میں وہ مسئلہ نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے حضور کی راحت اور آرام کی نیت سے وہ نمرو کا خرید لیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ایسا نمرقہ آ گیا ہے جس میں تصویر ہے, تو حضور گھر میں تشریف نہیں لائے, دروازے ہی کے اوپر کھڑے ہو گئے. یہ ہے طرز عمل اگر گھر والوں سے خلاف شرع کوئی کام ہو جائے تو آدمی جو ہے اس طرح ان کو عملاً تنبیہ کر سکتا ہے. فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ, عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے چہرے انور کے اندر ناگواری کو پہچان لیا. چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ہیں. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. مَاذَا أَذْنَبْتُ, مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لا رہے ہیں, آپ باہر ہی کھڑے ہیں, کیوں اندر تشریف نہیں لاتے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, حضور بتلائیے. یہ عائشہ نے پہلے معافی مانگی اور پھر سوال کیا. حضرت عائشہ کے اس طرز پر شراح نے بہت زبردست نصیحت کی بات لکھی. فرماتے ہیں کہ بڑوں کو ہمارے کسی کام سے ناگواری ہو جاوے تو پہلے بڑوں کے سامنے توبہ کرو, معافی مانگو. ہمارے کسی کام سے بڑوں کو ناگواری ہو جائے تو سب سے پہلے بڑوں کے سامنے توبہ کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگے بغیر یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہے وہ بتائیے. پہلے معافی مانگو پھر پوچھو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے آپ بتلائیے. اس میں باریک بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے معافی نہیں مانگیں گے اور دائرے کیوں پوچھیں گے مجھ سے کیا غلطی ہوئی بتاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں نے جو ناگواری کا اظہار کیا, ناراضگی ظاہر کی, اس طرز عمل پر ہمیں اعتراض ہے, اس طرز عمل کے اوپر ہمیں اشکال ہے اور ہمیں اس بات میں شک ہے کہ ہم قصوروار نہیں ہیں, پھر بھی مولانا تو ناراض ہوتے رہتے ہیں, تو ہم کو ہمارے طرز اور ہمارے معاملے میں شک ہے کہ ہم قصوروار نہیں ہیں, پھر بھی مولانا تو ناراض ہوتے ہی رہتے ہیں. اسی لیے جب کبھی بھی بڑے ہمارے سامنے ناراضگی ناگواری کا اظہار کرے تو پہلے معافی مانگو, بعد میں وجہ پوچھو کہ کیا وجہ ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, یہ بعد میں پوچھنا چاہیے. اور وجہ یہی کہ اگر ہم پہلے معافی نہ مانگے اور ڈائریکٹ پوچھے کہ میں نے کیا قصور کیا تو اس کا مطلب کیا نکلا, کہ انہوں نے جو ناراضگی ناگواری کا اظہار کیا اس طرز عمل پر ہمارا اعتراض ہے، ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں مان رہے، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ادب سیکھو کہ پہلا اپنا قصور کا اعتراف کر لیا، قصور کو تسلیم کر لیا، پھر سوال کیا کہ مجھے اپنے قصور کے بارے میں نا واقفیت ہے کہ کیا غلطی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی بتلاتے ہوئے فرمایا، ما بال هذه المرقه، عائشہ یہ گدا تکیہ کہاں سے لائی؟ ایسا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہلیہ گھر میں کوئی چیز شوہر نامدار کو پوچھے بغیر خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی خاص کر کے آپ کی راحت کے لیے ہو، تو اس میں کیا پوچھتے رہنے کا ہر چیز میں۔ معاشرتی زندگی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اعتماد بھرا ماحول ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز لینی ہو، اب یہ ہے کہ نیمبو لانے کا ہے 5 روپے کا، وہ بھی جناب آئیں گے اور ان کی خدمت میں درخواست کریں گے اور وہ اس درخواست کو منظور فرمائیں گے، تب 5 روپے کا نیمبو آئے گا، وہاں تک نہیں آئے گا۔ یہ تو کڑوی معاشرت ہوئی، یہ ہے معاشرت کا حسن کہ اس طرح آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے عملی طور پر کہ یہ کچھ خرید لاوے، یہ کچھ خرید لاوے، اور یہ ان کی راحت کا خیال کرے، وہ ان کی راحت کا خیال کرے، اس طریقے سے۔ قالت قلت اشتریت حالك لتقعد علیها وتوسدها، ماں عائشہ نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر جلوہ افروز ہوں اور آپ اس کے اوپر ٹیپ لگائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور ان تصویر والوں کو کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویریں بنائی ہیں نا، اس کو زندہ کرو، ان کے اندر تم جان ڈالو، اور وہ جان ڈال نہیں سکیں گے، اور ان کو سزا دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ غیر ذی روح کی تصویر استعمال کر سکتے ہیں، ذی روح کی تصویر والی چیزیں استعمال نہ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر یہ تصویریں ہوتی ہے، یعنی جاندار کی، فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ورنہ کوئی آدمی یوں سمجھے کہ چلو تصویر والی چیز گھر میں رکھو تاکہ کوئی فرشتہ آوے ہی نہیں، یہ میرے اعمال لکھے بھی نہیں اور میں لکھنے سے محفوظ ہو جاؤں، اس لیے تصویر والی چیز رکھو، پھر جو چاہے گناہ کرو، کیونکہ فرشتے تو آئیں گے ہی نہیں، تو لکھے گا کون، اس لیے اپنے بچ جائیں گے۔ اس لیے یہاں قید لگانے کی کہ حفظہ، یہ لکھنے والے وہ فرشتے تو آئیں گے ہی آئیں گے، دوسرے رحمت برکت کے فرشتے اس مکان کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب استدلال کیسے کریں گے؟ یہاں تو وہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس روایت کے دوسرے طرق میں وہ لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے سے اس کو پھر انہوں نے بچھونا وغیرہ بنا ڈالا، یعنی نیچے جو روندا جاوے اس انداز کے اندر اس کو کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر جو نقطہ ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فسخ کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ عائشہ جا جہاں سے تکیا لائی میں وہاں دے کے آ نے پیسے واپس لے آ, ایسا نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ ایسی چیز اگر آ گئی تو پھر اس کو واپس لوٹانے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. وہ جو بے کی وہ بے صحیح ہو گئی, تصویر والی چیزوں کی بے صحیح ہو گئی, اسی لیے حضور نے فسخ کرنے کے لیے نہیں فرمایا. اور نمرقہ فی ذاتی ہی شریعت کی نظر میں مال تو ہے, من وجہن اس کے اندر مال کی شکل ہے, اسی لیے اس کو خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. جی ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے جب گناہ ہوتا ہے نا تو گناہ کرنے کے بعد میں اپنے کندھے کو ہلاتا رہتا ہوں کافی دیر. کہا کیوں؟ تو کہا یہ ہلتا ہے تو فرشتے کیسے لکھیں گے, اس لیے میں ان کو لکھنے کا چانس ہی نہیں دیتا. ایسے کیسے نمونے ہیں دنیا میں, اتنی دیر ہلاتا ہوں کہ وہ بھول جائے. باب صاحب السلعات احق بالصوم. صاحب السلعة کے معنی ہے مالک, کسی چیز کا مالک. کیا مطلب؟ ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو. کوئی چیز آپ کو معلوم ہے کہ یہ بکاؤ ہے بیچنے کے لیے, تو چاہے تو گھرات جا کر مشتری جا کر خود قیمت لگا رہے, ارے بھائی آپ کی سائیکل 100 روپے میں دو گے کیا؟ مشتری نے جا کے ڈائریکٹ بھاؤ لگا دیا, جائز ہے. بھائی کو منظور ہو تو ہاں گے, نہ منظور ہو تو نہ کہ دے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ, مال کا مالک بذات خود اپنے مال کا بھاؤ ڈکلیئر کرے کہ یہ میرا مال ہے اور 50-50 روپے میں بیچنے کا ہے, جائز ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ کوئی بھی بھاؤ لگا سکتا ہے, بائیں بھی لگا سکتا ہے, مشتری بھی لگا سکتا ہے. بائیں نے بھاؤ لگایا, مشتری نے منظور کیا, مشتری نے بھاؤ لگایا, بائیں نے منظور کیا, بے صحیح ہو جائے گی. لیکن امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا افضل طریقے کو بتلانے کے لیے کہ اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ خود مال کا مالک بھاؤ لگاوے کہ بھائی میری یہ چیز ہے اور اتنے کے اندر دینے کی ہے, یہ افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے. جی یہ روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے ہے. مدینہ کا خاندان تھا یہ بنی نجار, اور یہ خاندان کے لوگ ننیالی رشتہ رکھتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو سمن چکا کر زمین خرید کے بنائی, ایسے ویسے نہیں بنا ڈالی. حالانکہ حضور کو بلا سمن کی پیشکش ہوئی لیکن حضور نے اپنے ذاتی سمن سے وہ جگہ خریدی اور خرید کر کے وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، سامنونی بحائتکم، تم میرے لیے سمن طے کرو، قیمت لگاؤ تمہارے پلاٹ کی، تمہارے پلاٹ کی میرے لیے قیمت لگاؤ۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب کی، ساتھ ربط والا لفظ کہ وہ پلاٹ خریدنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ کے مالک بنو نجار کو فرمایا کہ تم مجھے اس کی قیمت متعین کر کے بتلاؤ کہ اس کی کتنی قیمت ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ خریب و نخل، کچھ حصے کے اندر غیر آباد تھا، یعنی کچھ حصے کے اندر ایک بھی درخت نہیں تھا، بنجر تھا، اور کچھ حصے کے اندر کھجور کے درخت تھے، کچھ حصے کے اندر کھجور کے درخت تھے، اور کچھ حصہ اجڑا ہوا اور بنجر اور ویران تھا۔ اس طریقے کی مشترک وہ زمین تھی، وہ جو ہے قیمت لگانے کے لیے حضور نے خود بنو نجار کو فرما دیا۔ جی خیار سے مراد ہے خیار شر، خیار شرط شریعت کی نظر کے اندر مشروع ہے اور اس پر اجماع ہے، البتہ اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ مدت کتنی ہوگی خیار شرط کی، ورنہ خیار شرط کی مشروعیت پر تمام ائمہ کرام کا اجماع ہے۔ لفظ خیار کو سمجھو، اختیار یا تخیر سے یہ مشتق ہے، افتعال کا بھی مصدر ہو سکتا ہے، تفعیل کے کا بھی یہ مصدر ہو سکتا ہے۔ کیا معنی خیار کا؟ بائع یا مشتری یا دونوں، تین ہو گئے، بائع یا مشتری یا دونوں، اپنے لیے اختیار رکھے اس بات کا کہ وہ بیع کو نافذ اور جاری رکھے گا یا بیع کو فسخ کر ڈالے گا، وہ بیع کو نافذ اور جاری رکھے گا یا بیع کو فسخ کر ڈالے گا، اس کا اختیار طلب کرے، اس کو کہا جاتا ہے خیار۔ اس کے بعد سمجھو کہ خیار ایک تو ہوتا ہے خیار مجلس اور دوسرا ہوا کرتا ہے خیار شر، یہ دو طرح کا خیار ہوا کرتا ہے۔ خیار مجلس کا کیا مطلب؟ ایجاب اور قبول ہو چکا، اس کے بعد بھی جب تک دونوں ایک مجلس میں ہیں وہاں تک بیع کو باقی رکھنا اور فسخ کرنا اس کا اختیار حاصل ہو، ایجاب بھی ہو گیا قبول بھی ہو گیا، لیکن جب تک بائع اور مشتری ایک مجلس کے اندر ہے وہاں تک بیع کو باقی رکھنا اور فسخ کرنا دونوں بات کا اختیار لے رہے، اس کو کہا جاتا ہے خیار مجلس، اور یہ ائمہ ثلاث کے یہاں مشروع ہے، تینوں ائمہ کرام اس کو مشروع بتلا دیں۔ دوسری ایک قسم ہے خیار شر کا. خیار شر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس عقد میں، یعنی جس وقت ایجاب قبول ہو رہا ہے، نفس عقد کے اندر شرط لگا دی جاوے. نفس عقد میں شرط لگا دی جاوے تو اس کو خیار شرط کہا جاتا ہے. اور یہ خیار شرط تمام ہی ائمہ کرام مشروع مانتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خیار شرط زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رکھنے کی گنجائش ہے، کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، بس اس سے زیادہ اس کی گنجائش نہیں. تو جس وقت عقد ہو رہا ہے، ایجاب قبول ہو رہا ہے، اس وقت بائے یا مشتری یا دونوں یہ شرط رکھ دے وے کہ بھئی ہم یہ معاملہ تو کر رہے ہیں، لیکن معاملہ باقی رکھنا، معاملہ باقی نہ رکھنا، اس کے اندر ہمارا اختیار رہے گا. تو امام صاحب اور امام شافعی نے اس کی مدت 3 دن کی قرار دی. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ بھی خیار شرط رکھ سکتے ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ مبیعات کے بدلنے سے خیار بدلتا رہتا ہے، مبیعات کے بدلنے سے خیار بدلتا رہتا ہے. مبیع کوئی ایسی چیز ہے، ویسی چیز ہے، سستی ہے، مہنگی ہے، تو مبیعات کے بدلنے سے خیار بدلتا رہتا ہے. 3 دن بھی بعض مبیع میں رکھ سکتے ہیں، بعض مبیع میں 4 دن رکھ سکتے ہیں، بعض مبیع میں 5 دن رکھ سکتے ہیں، اور بعض مبیع میں 10 دن رکھ سکتے ہیں. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. اصل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خیار رکھنے والے کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے کہ میں یہ جو چیز خرید رہا ہوں یا میں جو یہ چیز بیچ رہا ہوں تو یہ چیز میرے حق میں کیسی رہے گی، اس کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے. تو اس کو سوچنے کا، غور کرنے کا موقع دیا جائے گا، اسی لیے اس کو اختیار دیا جائے گا 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن، تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس میں غور کر لے گے، اس کو اچھی طریقے سے سوچ لے گے، اسی لیے اس کو یہ موقع دیا جائے گا. امام احمد اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں مل کر کے جتنی چاہے مدت مقرر کر لیوے، بائے اور مشتری آپس کی خوشی سے جتنی چاہے مدت مقرر کر لیوے. ان حضرات کی دلیل بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ خیار دونوں کی سہولت کے لیے مشروع ہوا ہے، بائے کی سہولت، مشتری کی سہولت، ان کی سہولت کے لیے مشروع ہوا ہے، اسی لیے دونوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے کہ دونوں آپس کے اندر جتنی مدت طے کرنا ہو آپس کی خوشی سے مدت کو طے کر لیں، اسی لیے ان کے حوالے کر دیا جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی دلیل اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ خیار شرط خلاف قیاس مشروع ہوا ہے. خیار شرط خلاف قیاس مشروع ہوا ہے اس لیے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایجاب ہو گیا قبول ہو گیا تو اب بے مکمل ہو گئی. ایجاب قبول یہی تو دو بے کے بنیادی ارکان ہیں, اور یہ دونوں بنیادی ارکان پائے گئے تو بے مکمل ہو گئی. اب جب بے مکمل ہو گئی تو پھر اب کسی کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ملنا چاہیے. تو یہ ہے قیاس کا تقاضا. لیکن خیار شرط خلاف قیاس حدیث پاک کی وجہ سے مشروع ہوئی ہے, اسی لیے حدیث شریف میں جتنی مقدار اس سلسلے میں آوے اسی کے اوپر اس کا اکتفا ہونا چاہیے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بنیادی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ خیار شرط خلاف قیاس نص کی وجہ سے مشروع ہوئی ہے, اسی لیے جتنی مقدار نص میں آئی ہے اسی مقدار کے اوپر اکتفا کیا جائے گا, اور نص کے اندر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 روز کی مقدار آئی ہے. احناف کی اس سلسلے کے اندر دلیل جو بنیادی ہے وہ حضرت حبان ابن منقذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو آگے تفصیل سے آ رہی ہے. ایسے امام ترمذی نے حدیث نمبر 1235 1235 نمبر کی حضرت حبان ابن منقذ کی روایت امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے, اور یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کو لا رہے ہیں. اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے 4 روز کا خیار رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, یہ تم نے 4 روز کا خیار رکھا یہ صحیح کام نہیں کیا, حضور نے منع فرما دیا. تو اس روایت سے صراحتاً یہ ثابت ہوا کہ بھائی 3 دن سے زیادہ خیار نہ رکھا جائے, اسی لیے احناف 3 دن سے زیادہ خیار کو اس سلسلے میں پسند نہیں کرتے ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اپنی بیع کے اندر اختیار ہیں جب تک کہ وہ دونوں علیحدہ اور جدا نہ ہو جائے, یائی کہ بیع کے اندر دونوں خیار رکھ دے گئے. پھر حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک طرز عمل ان کے مولا حضرت نافع یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب کوئی چیز آپ خریدتے اور پسند آتی تو وہ بیچنے والے سے الگ ہو جاتے تھے. تو یہ راوی کا طرز عمل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کوئی چیز خریدتے اور وہ آپ کو پسند آتی تو دل میں جو ہے یہ شک آتا کہ ارے بھائی یہ چیز بہت اچھی ہے, اتنی قیمت میں مجھے مل رہی ہے, ایجاب قبول ہو گیا ہے, چلو مجلس بدلو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فٹ سے مجلس بدل لیتے تھے تاکہ مجلس بدلنے کی وجہ سے تفرق ابدان ہو جائے اور جو ہے وہ بیچنے والا انکار نہ کر سکے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں بیچنے والے کا دل پلٹ گیا اور وہ معذرت کر دے کہ بھائی میں نے اتنے میں آپ کو بیچا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, میں نے کم قیمت میں دے دیا, تو یہ اس کو دل میں کھٹکا ہو سکتا ہے اور وہ انکار کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً مجلس کو بدل دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ آدمی انکار نہ کر سکے. آگے روایت آ رہی ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ, جس زمانے میں آپ امیر المومنین تھے حضرت عثمان, اس زمانے میں ایک معاملہ کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے زمین کا, تو اس زمین کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا فائدہ تھا اور حضرت عثمان کا نقصان ہو رہا تھا. تو جیسے ہی مجلس کے اندر سودا کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر فٹ سے اٹھ کے باہر نکل گئے اور یہی کہ بھائی یہ زمین کے اندر میرا بڑا فائدہ ہے, اگر حضرت عثمان نے تھوڑی دیر میں منع کر دیا تو میرا فائدہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو حضرت عثمان کے ساتھ بھی ان کا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. جی دراصل یہ جو دوسرا طریق امام نے یہاں پر ذکر کیا ہے, وہ طریق اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حارث جو ہیں, جو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں, تو یہ ابو التیاح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں ابو الخلیل کے ساتھ اس واقعے کے وقت پر موجود تھا جب حضرت عبداللہ ابن حارث نے ابو الخلیل کو یہ روایت بیان کی, گویا ان کا سیما ثابت ہے. اس بات کو ذکر کرنے کے لیے امام نے یہ دوسرے طریق کو ساتھ میں ذکر کیا ہے. ان حکیم ابن حزام, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عنہما سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, خریدنے اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ملتا ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جاوے, وہاں تک دونوں اختیار کے اوپر باقی رہتے ہیں. گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کے اندر خود فیصلہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں کہ میں تم کو روایت پیش کر دیتا ہوں, فیصلہ آپ اپنے طور پر کر لو, اس طرح جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ حضرت حبان کی روایت کے پیش نظر, چونکہ وہ صریح روایت ہے تین دن والی اور مصنف عبد الرزاق والی, اسی لیے احناف نے اور امام شافعی نے دونوں نے تین دن والے خیال کو راجح قرار دیا ہے. جی اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ سمجھیے. اختیار تو لیا بے نے, چاہے بائیں نے لیا چاہے مشتری نے لیا, لیکن خیار کی مدت متعین نہیں کی. شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے, بائیں خیار لے گئے یا مشتری خیار لے گئے, کوئی بھی خیار لے گئے اختیار ہے, لیکن اختیار لیا مدت متعین نہیں تھی, تو اس کو کیا حکم ہے؟ اس پر یہ امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا اور حل کہہ کر کے استفہام قائم کر کے آپ نے بذات خود اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہما یہ فرماتے ہیں کہ تین دن تک فسخ یا رد کا اختیار ملتا ہے اور تین دن کے بعد بیع لازم ہو جاتی ہے. جس نے بھی اختیار لیا ہو, چاہے بائے نے چاہے مشتری نے, وقت متعین نہیں کیا تو تین دن تک اختیار ہے, یعنی جتنی مدت شریعت مطہرہ کی طرف سے دی گئی ہے وہی مدت ملے گی, اس سے زیادہ مدت ملے گی نہیں. تو چونکہ خیار شرط میں شریعت مطہرہ نے زیادہ سے زیادہ تین دن کی مدت متعین فرمائی ہے, اسی لیے اگر مدت طے نہ بھی کرے تو بھی دونوں کو تین دن کا اختیار ملے گا. تین دن کے اندر چاہے تو وہ بے کو نافذ کرے, چاہے تو بے کو فسخ کر دے. اگر تین دن تک دونوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تو بے لازم ہو جائے گی, اب اس بے کو وہ لوگ فسخ نہیں کر سکتے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس روایت سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تین دن کے بعد بھی فسخ کا حق ہے, یہ امام کا مسلک ہونا چاہیے. یہ ہم کو روایت کے ذریعے وہ اشارہ دے رہا ہے, انہوں نے صراحتاً تو نہیں بتلایا. آپ کو معلوم ہے کہ جس ترجمۃ الباب میں وہ حل یا کوئی اور استفامیہ جملہ لائے تو سمجھ جانے گا کہ وہ خود کوئی فیصلہ صراحتاً ظاہر نہیں کر رہے ہیں, لیکن روایت جو لائے اس روایت سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تین دن کے بعد بھی بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ملے گا. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار کی کوئی مدت متعین نہیں ہے, خیار شرط کی کوئی مدت متعین نہیں, اس کی طرف وہ روایت کے ذریعے اشارہ دینا چاہتے ہیں. بس بہرحال خلاصہ ترجمۃ الباب کا اتنا نکلے گا کہ اگر دونوں نے خیار کی مدت متعین نہیں کی تو شریعت مطہرہ کی دی ہوئی تین دن والی مدت ان کو ملے گی. اس سلسلے میں ہمارے یہاں دوسرے نظائر بھی ہیں, جیسے مثلا کوئی آدمی نکاح کرے تو وہاں پر مہر متعین نہ بھی کرے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے, پھر مہر مثل کو معیار بنایا جاتا ہے کہ اس طرح کی عورتوں کی عام طور پر کیا مہر چلتی ہے, وہ مہر کو معیار بنا کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ایسے نظائر دوسرے بھی موجود ہیں کہ جس میں تعین نہ ہو تو کس چیز کو معیار بنا کر کے فیصلہ کیا جائے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعننا جميعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہیں جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جاوے. ایک دوسری شکل, یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کو اختر کا جملہ کہہ دے رہے, یہ اس روایت میں زیادتی ہے. اس زیادتی کا حاصل یہ ہے کہ بائے اور مشتری نے کوئی عقد کیا, کوئی معاملہ کیا, اور معاملہ کرنے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے ساتھی کو یوں کہہ دے وے اختر. اختر کا مطلب یہ ہے کہ تم غور کر لو, اچھی طرح سوچ لو کہ یہ معاملہ تمہیں منظور ہے یا منظور نہیں ہے، تم غور کر لو، تمہیں قبول کرنا ہے یا فسق کرنا ہے، اس کو تم اچھی طرح سوچ لو۔ یہ ہیں اختر والے جملے کا مطلب۔ تو بائے یا مشتری کوئی بھی یہ جملہ بول سکتا ہے۔ بائے اگر بولے تو لصاحبہ کا مطلب مشتری، اور مشتری بولے تو لصاحبہ کا مطلب بائے، اس کو کہہ دے وے کہ اختر، یعنی بھائی دیکھو ہم نے یہ ایجاب قبول بے تو کر لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو درخواست کرتا ہوں آپ اچھی طرح غور کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ یہ معاملہ آپ کو باقی رکھنا ہے یا باقی نہیں رکھنا ہے، فسخ کر دینا ہے، نافذ العمل رکھنا ہے، آپ سوچ لیجئے۔ یہ ہے اختر کا حاصل۔ وربما قال، اور بہت سی مرتبہ یوں بھی کہا، او یکون بیع خیار، یا تو یہ بیع خیار والی بیع ہوگی، او یکون بیع خیار، یا تو یہ بیع خیار والی ہوگی۔ کیا مطلب اس ٹکڑے کا؟ اس ٹکڑے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بائے اور مشتری دونوں عقد کرنے کے بعد علیحدہ ہو جائیں تو اختیار ساکت ہو جائے گا، بے لازم ہو جائے گی۔ بائے اور مشتری دونوں عقد کرنے کے بعد الگ الگ ہو گئے تو بے لازم ہو گئے، اب اختیار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ مگر یہ کہ اگر اس نے بے میں خیار کی شرط لگا دی ہو تو اس صورت میں بے کو نافذ یا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تو اگر عقد کے اندر ہی خیار طے کر لیا ہو تو بعد میں بے کو فسخ کرنے کا اور جاری کرنے کا اختیار رہے گا، الگ ہونے کے بعد بھی، اپنی اپنی جگہ چلے جانے کے بعد بھی، تفرق ہو جانے کے بعد بھی۔ اس صورت کے اندر یہ کہا جائے گا کہ او یکون بیع خیار، یہ مستثنا ہے غایت کے مفہوم سے، کہ بیع کی جو غایت ہے اس کے مفہوم سے یہ استثنا مانا جائے گا، نمبر دو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ خیار کے بازو میں یوں کہو کہ جب دونوں نے آپس میں ایجاب قبول کیا اور ایجاب قبول کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں رکھنا ہے، بس اس مجلس میں جو ہونا تھا ہو گیا، ایجاب ہوا، قبول ہو گیا، بات فائنل، اب ہمیں کوئی خیار نہیں رکھنا ہے، اور آئندہ کوئی بھی خیار کی بات لے کر کے نہ آئے، دونوں آپس کی رضامندی سے خیار نہ رکھنے پر متفق ہو جاوے، تو آئندہ خیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر او یکون بیع خیار، یہ اصل حکم سے جملہ مستثنا مانا جائے گا، کہ جب اس کو یہ کہہ دیا گیا دونوں نے آپس کی خوشی سے کہ بھائی اب جو ہے کسی کو خیار نہیں، کوئی بھی بے فسخ کرنے کے لیے نہ آوے، بات ختم، چاہے ایک دن کے بعد، دو دن کے بعد، تین دن کے اندر کوئی بے فسخ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تیسرا مطلب سمجھو اس جملے کا، او یکون بیع خیار، خیار بمانا اختر، اختر کے معنی کے اندر اگر اس کو لے لیں گے تو اس صورت کے اندر معنی یوں ہوگا کہ بائے یا مشتری دونوں میں سے ایک نے یوں کہا اختر، بھائی ذرا غور کر لے اچھی طرح، سامنے والے نے جواب میں کہا اختر، تو اچھی طرح غور کر کے ہی میں نے سودا کیا ہے، بھائی نے یا مشتری نے کہا اختر، سامنے والے نے جواب میں کیا کہا اختر، تو بھائی اچھی طرح غور کر لیا، میں نے سوچ لیا، کوئی میں نے چیز باقی نہیں رکھی ہے، بس جیسے ہی سامنے والے نے اختر کے جواب میں اختر تو کہہ دیا، اب بے کے اندر خیار باقی نہیں رہے گا، کوئی خیار نہیں، اب یہ بے لازم ہو گئے۔ یہ تینوں مطلب اس جملے کے لیے گئے ہیں، اب یکون بیع خیار، یا بے کے اندر خیار رکھا جائے۔ جی نیا ترجمۃ الباب امام علی مقام قائم فرما رہے ہیں، اور سیدھے حدیث شریف کے جزو کو ترجمۃ الباب بنا رہے ہیں، اور یہ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ کبھی قرآن کی آیت کو سیدھے ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں، اور کبھی حدیث شریف کو سیدھا ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں، اور یہ ایک بڑی برکت کی چیز ہوا کرتی ہے۔ چند باتیں سمجھو تو اس ترجمۃ الباب کو حل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود خیار مجلس کے قائل ہیں، خود امام علی مقام خیار مجلس کے قائل ہیں، گویا امام کا مسلک یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک تفرق ابدان سے پہلے تنہا معاملہ ختم کر سکتا ہے، دوسرے کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بائع ہو یا مشتری، جسمانی طور پر الگ ہونے سے پہلے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں اپنے طور پر، دوسرے کی رضا اور خوشی ضروری نہیں ہے۔ اس کو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں تعبیر کرتے تھے کہ ہر ایک ڈکٹیٹر ہے، بائے اور مشتری دونوں ڈکٹیٹر ہیں، یعنی جس مجلس کے اندر ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اس مجلس کے اندر بائے بھی ڈکٹیٹر ہے اور مشتری بھی ڈکٹیٹر ہے، یعنی جب تک وہ مجلس قائم ہے وہاں تک اپنے آرڈر سے کہہ دے وے کہ چلو منظور نہیں ہے، چلو منظور ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اس میں سامنے والے کو راضی کرنا، خوش کرنا، اس کی اجازت لینا کوئی ضروری نہیں، اس کو ایک ڈکٹیٹرشپ ملی ہے، اس کے پیش نظر وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں یہ چند حضرات کے ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ چند حضرات کے ناموں کا تذکرہ آپ نے اسی لیے کیا کہ یہ سارے کے سارے حضرات اسی بات کے قائل تھے کہ ایجاب اور قبول کے بعد اس مجلس کے اندر اگر بائع یا مشتری اپنے پاور کو استعمال کر کے بے کو فسخ یا منظور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سامنے والے کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب جو نام لائے، وبه قال ابن عمر و شرح و شعبی و طاووس و طاووس ابن ابی ملیکا،
بالدعوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والمنزلة قد درجت الرفيع بس مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد.
اور یہی چیز حضرت امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی ہے کہ دونوں ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ مجلس بدلنے تک ہر ایک بیع کو توڑ بھی سکتا ہے نافذ بھی کر سکتا ہے. تو جو مسلک امام احمد کا ہے, جو مسلک امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے, وہی مسلک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنایا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. دراصل اس مسئلے کا مدار ایک اور مسئلے کے اوپر ہے. مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ تمامیت بیع اور لزوم بیع, بیع کا تمام ہونا اور بیع کا لازم ہونا, یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں یا دونوں الگ الگ ہوتے ہیں؟ تمامیت بیع اور لزوم بیع. تو احناف اور مالکیہ کے یہاں تمامیت بیع اور لزوم بیع دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے ہیں کہ جس مجلس میں بیع تمام ہوئی اسی وقت وہ لازم بھی ہو گئی, دونوں ایک ساتھ ہو گئے احناف اور مالکیہ کے یہاں. جبکہ شوافے اور حنابلہ کے یہاں تمامیت بے اور لزوم بے یہ دونوں الگ الگ ہوا کرتی ہے, کہ تمامیت الگ ہے لزوم الگ الگ ہے. اس لیے یہ فرق جو ہے ائمہ کرام کے مسلک کے اندر ہوا ہے. جی اب یہ جو ابن عمر کے قول کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا, تو حدیث نمبر 2116 دیکھیے, اس کے اندر صراحتاً وہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا جو مسلک ہے وہ اس حدیث کے اندر وہ واقعہ صراحتاً امام علی مقام لائے ہیں. جی یہ سب بڑے لوگوں کے حوالے امام بخاری نے اسی لیے ذکر فرمائے تاکہ اپنے مسلک کی وہ تائید کر سکے کہ جو مسلک امام نے اختیار کیا وہی مسلک یہ سب حضرت عبداللہ ابن عمر, قاضی شورہ, امام شعبی, امام طاؤس, امام عطا ابن ابی رباح اور امام ابن ابی ملیکہ کا بھی ہے, اس بات کو اپنی تائید کے اندر امام لائے ہیں.